بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 جولائی سن 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کا انسان مطلوب کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين. سوره مؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. ان میں ایک مسلمان کے بنیادی اوصاف کا تذکرہ ہے. آج کا مسلمان کردار کے اعتبار سے افلاس کا شکار ہے، جس پہلو سے بھی نظر ڈالے مایوسی ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. کل ایک ٹی وی ریکارڈنگ تھی، کیو ٹی وی کا ایک پروگرام تھا جس میں موضوع دیا گیا تھا قرآن کا انسان مطلوب، اور اس پر 15 منٹ دیے گئے تھے بات کرنے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ 15 منٹ میں کیا بات ہو سکتی تھی. مختصراً کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جو ایک انسان مطلوب، وہ شخصیت کے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان اوصاف کے حامل ہوں، ان کا تذکرہ خود قرآن مجید سے جو ملتا ہے وہ سامنے رکھنے کی کوشش کی. اسی حوالے سے آج میں ذرا تفصیلاً گفتگو کروں گا. دیکھیے، قرآن کا انسان مطلوب ہمارے لیے کوئی اکیڈیمک موضوع نہیں ہے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے علمی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کا انسان مطلوب ہے، کیا کردار مطلوب ہے. اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور اکیڈیمک انٹرسٹ کے حوالے سے یہ ایک بڑی مفید چیز ہوگی، قابل قدر اضافہ ہوگا. یہ اپنی جگہ اکیڈیمک انٹرسٹ بھی ہو، اصل میں اسی میں میری اور آپ کے نجات کا معاملہ جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے. اس لیے کہ وہ انسان مطلوب جس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، اسی کو کہا گیا وہ ہیں فلاح پانے والے. جس امتحان میں تم ڈالے گئے ہو کامیاب وہی ہوں گے، ضمانت ان کی ہے اللہ کی طرف سے، اور کسی کی ضمانت نہیں. لہذا صرف علمی دلچسپی نہیں ہے، یہ بیسک ایشو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ اس سے بھی بڑا، کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن کا انسان مطلوب کیا ہے اور پھر پوری کوشش کریں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں، اپنی سیرت کو اسی کے سانچے میں ڈھالیں. اس لیے کہ کامیابی، ہر شخص دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے. ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے. آپ اپنے بچوں کو اسی حوالے سے محنت پر آمادہ کرتے ہیں، چند سال گزار لو، اپنی تفریحات کو ذرا ایک سائڈ پر رکھو، محنت کر لو، پھر آگے کامیابیاں ہیں. لیکن اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ پوری زندگی ہی جو اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے اور آنکھ بند ہونے تک یہ ہم اللہ کے ہاں امتحان کمرہ امتحان میں ہیں، امتحان سے دوچار ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. اور کامیابی صرف ایک ہے. دیکھیے، اصل کامیابی وہ ہے جسے اللہ کامیابی قرار دے، اسے معلوم ہے. ہماری ضروریات کا بھی ہم سے بڑھ کر وہ جاننے والا ہے. ہمارے لیے کس میں خیر ہے، کس میں نقصان ہے، یہ ہم سے بڑھ کر وہ جانتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. انسان کے اندر جو وسوسہ اندازی ہوتی ہے وہ خوب واقف ہے، اسی نے تو پیدا کیا انسان. ہماری کامیابی کس میں ہے؟ امتحان میں بھی اس نے ڈالا، امتحان کی سنگینی کا بھی احساس اسے ہے. اس امتحان کے حوالے سے ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے وہ جانتا ہے. اور وہ سب سے بڑی ضرورت کیا چیز ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دعا تلقین کی، دن میں بیسیوں دفعہ مانگو؟ ہمیں تو اس کا احساس نہیں. اگر ہم پر چھوڑ دیا جائے تو ہم تو ایک ہی دعا کریں گے، پروردگار دنیا میں یہ دے دے، اور دے دے، اور بڑھا دے، کاروبار میں اور برکت ہو، ایک مل لگ گئی ہے اس میں اضافہ ہو، اور اگلی کے لیے کوشش کر رہا ہوں اس میں بھی کامیابی عطا کر، ڈیفنس میں مکان عطا فرما دے. جیسے نقشہ کھینچا گیا کہ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ جو پہنچتے ہیں، لمبا سفر کر کے پہنچتے ہیں بیت اللہ، میدان عرفات قبولیت کے اعتبار سے جو سب سے افضل مقام، سال میں ایک موقع آتا ہے، وہ چند لمحات، اور کسی شخص کو شاید زندگی میں ایک ہی مرتبہ وہ نصیب ہوا ہو، اور وہاں پہنچ کر بھی وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار بس دنیا کی بھلائیاں ہی عطا کر ہمیں. فرمایا ان سے زیادہ محروم اور بد نصیب کوئی نہیں، وہاں پہنچ کر بھی صرف دنیا کی دعا کر رہے ہیں. مانگنے کی اصل شے کیا ہے؟ ہدایت ہے، جس ہدایت کے نتیجے میں ہم اصل امتحان میں کامیاب ہو سکیں. یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو پھر ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھائیں گے. اب اس حوالے سے کہ میں کیا طرز عمل اختیار کروں، میرا کردار کیا ہو، میرے اوصاف کیا ہو، میرے شب و روز کیسے ہوں، میری سوچ کیسی ہو، میرا عمل کیسا ہو، قرآن مجید نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اہل ایمان کے یہ اوصاف ہے. فلاح پانے والے، مفلحین، متقین، فائزون، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے کون، ان کا تذکرہ تفصیل سے قرآن میں ملتا ہے. اور جہاں ہمیں یہ دعا تلقین کی گئی کہ تمہاری اصل ضرورت ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، باقی چیزیں بھی مانگنی ہیں، سب کچھ اللہ سے مانگو، لیکن اصل شے یہ ہے. ایک دفعہ نہیں، دن میں 50 دفعہ مانگو، نماز کی ہر رکعت میں اس کا ارادہ کرو، اور زندگی کے آخری سانس تک مانگتے رہو. اور اس حوالے سے جو اللہ نے ہدایت تمہیں عطا کر دی، صراط مستقیم، راستہ دکھا دیا، اب اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو تھامو. اور وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ ہماری اس دعا کے جواب میں یہ قرآن اللہ نے عطا کر دیا، ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تمہارے رب کے کا بتایا ہوا وہ سیدھا راستہ. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ ہے قرآن کے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. تم نے سیدھے راستے کی دعا کی تھی جو خسارے سے، ناکامی سے، جہنم کے عذاب سے بچا کر کامیابی تک پہنچا دے، وہ راستہ اللہ نے تمہیں اس کتاب کی شکل میں عطا کر دیا. صرف یہ کتاب ہی عطا نہیں کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم قرآن بنا کر مبعوث فرمایا، کوئی کسر نہ رہ جائے، مجسم قرآن بھی عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اہمیت. اب اس میں ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، جگہ جگہ قرآن میں یہ موضوع آیا، بلکہ سورہ فاتحہ میں ہی اسی دعا کے ساتھ بتا دیا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کے راستے کی دعا کرو، پروردگار ان پر چلا اس کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو خوش ہے، جو تیرے انسان مطلوب ہیں، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس کی تفسیر بھی قرآن میں آئی، وہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ کو پسند ہیں اور جن پر اللہ کا انعام ہوگا، ہوا ہے اور ہوگا، اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. چار کیٹیگریز بیان کی اور ان کے لیے ایک اصولی بات بیان فرما دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، کامل اطاعت، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ ان میں شامل ہوں گے. جس کی دعا تم کرتے ہو نماز کی ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا پروردگار جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما. وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، طبقہ انبیاء ٹاپ پر ہے. پھر صدیقین، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب انسانوں کے لیے جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے. والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب وہ صالح لوگ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ یہاں بھی گریڈیشن ہے. سب اعلیٰ ترین مقام تک پہنچے ہوئے نہیں ہوں گے، کامیاب ہونے والوں میں کچھ باٹم لائن بھی ہیں، کچھ بنیادی اوصاف ان میں ہوں گے اور ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. تو ان بنیادی اوصاف کا تذکرہ آپ کو ملے گا اس سورہ مومنون کی ان 11 آیات میں، کہ یہ ہیں وہ بنیادی اوصاف. اور چونکہ ان کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے، لہذا یہ مضمون ریپیٹ ہوا پھر 29 پارے میں سورہ معارج میں، بالکل یہی مضمون ہے، بلکہ بعض آیات تو بالکل 100% ریپیٹ ہوئی ہیں. اور اہم مقامات، اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. بانی محترم سے یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی. تو یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے کہ قرآن کا انسان مطلوب، وہ لیول کے جس کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی کہ یہ کامیاب ہیں، یہ جنت کے وارث ہوں گے، اس کے بعد اور اوپر کے درجات بھی ہیں، لیکن پہلے اس بنیاد کو ہم سمجھ لیں کہ کم از کم اس کو تو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں ہم میں سے ہر شخص. اور چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے اس کے اندر ابھی جہاد و قتال والے ایلیمنٹ کا تذکرہ نہیں ہے، وہ پھر مدنی صورتوں میں اس کو مکمل کیا گیا، وہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. لیکن بندہ مومن کے 6 اوصاف ہیں کہ جو آ رہے ہیں ان 11 آیات میں، اور یہی ریپیٹ ہوئے پھر سورہ معارج. فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے، بلکہ بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، یہ اصل میں شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے اور شیخ الہند نے اسی کو اختیار کر لیا. کام نکال لے گئے وہ اہل ایمان، یعنی مقصد حاصل کر لیا انہوں نے، جس امتحان میں ڈالے گئے تھے اس میں کامیابی سے نکل آئے وہ اہل ایمان. اب ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہر مدعی ایمان جو ہے اس کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں اللہ کی طرف سے. ان میں تو وہ بھی ہیں کہ ان کے بارے میں سورہ فاطر میں الفاظ ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اس امت میں مبعوث کیا جو چنیدہ امت ہے اور بہت خیر امت کا لقب جس کو دیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اور ان کی حرکتیں جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، وہ نفس کے پجاری ہیں، وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی پینگا بڑھانے والے ہیں، ان کے راستے کو اور ان کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو اختیار کرنے والے ہیں. وَبَيْنُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈایا. تو کہنے کو مومن بہت ہیں، دعوے دار، لیکن کامیابی سے ہمکنار کون ہوں گے جن کی گارنٹی اللہ نے دی ہے؟ جو مطلوب شخصیت ہے وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کے جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں. اور اس کی جو تفسیر کی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کے اندر ہے معنوی طور پر جھکنا، اللہ کے آگے پوری شخصیت گویا کہ معنوی اعتبار سے جھکی ہوئی ہو اور سکون کی حالت ہو. جب توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی تو پھر کبھی انسان جو ہے وہ کھجلی کر رہا ہوتا ہے، کبھی انگلیاں چٹکا رہا ہوتا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے، ہوتا حالت نماز میں. یہ خشوع کے منافی، بالکل سکوت. جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے جیسے خشک لکڑی ہے جس میں کوئی حرکت ہی نہیں. جب اندر سے پوری طرح اللہ کے سامنے انہیں معلوم ہے کہ اب رب کے حضور حاضر ہیں، یہ پیشی ہے اللہ کے سامنے ہے، بلکہ اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملا ہے اس کی بارگاہ میں، اب جو ادب اور احترام اور سکون کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے یہ ہے وہ جس کے لیے فرمایا خاشعون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی باطنی طور پر بھی پورے حاضر ہیں اور جسم بھی پوری طرح سکون کے ساتھ ہے، سکون کی حالت میں ہے اور ساکت. آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر جو 11 آیات ہیں، اہل ایمان کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ نماز پر پابند، اور اس میں پہلے وصف کے اندر تو اس کی جو باطنی کیفیت ہے اس کو ظاہر کیا گیا، اور آخری وصف بھی آیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ کے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، پابندی، اہتمام، ان کا خیال رکھنے والے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد کہ انہیں کوئی تجارت یا کوئی کھیل کود اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنے پاتا. وہ کاروبار میں ہے، زندگی کے مشاغل میں ہے، لیکن فوراً تنبہ ہو جائے گا انہیں کہ اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، یا اذان کی آواز سنی ہے تو سب کچھ کام چھوڑ کر نکل گئے اس کی طرف. تو اول و آخر تو نماز ہے، اور نماز کس بات کی علامت ہے؟ یہ حقوق اللہ میں اللہ کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ اور ایمان کی آبیاری اور تقویت کا ایک مؤثر ذریعہ، یہ ایک بندہ مومن کی ضرورت ہے. انسان مطلوب، اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر، اور رابطہ مسلسل، اور ایمان میں مضبوطی اور اس میں گہرائی میں اضافہ. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اسے آپ کہہ لیجئے حقوق اللہ کی پوری طرح پاسداری کرنے والے. نماز اصل میں سمبل ہے حقوق اللہ کا، اسی لیے نماز اور زکات دو الفاظ آتے ہیں، ابھی وہ دوسرا لفظ بھی آئے گا انشاءاللہ، اس پر بات ہوگی. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کیا چیز ہے؟ جس کا کوئی مصرف نہ ہو، وقت گزاری کے کچھ مشاغل، ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان جو ہے، اور آج کل اس کے لیے آپ کے پاس ایک بڑے بہت ہی مؤثر اور دلچسپ شے موجود ہے کہ 100 چینلز دستیاب ہیں گھر گھر کے اندر، بس اب آپ بیٹھ جائیے. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں کوئی ہوگا جو اس سے استفادہ کر رہا ہو کہ جی آپ نے کوئی قرآن مجید کی بھی اس پہ تلاوت لگی ہوئی ہے کہیں، یا قرآن کا درس ہو رہا ہے، یا کوئی علمی مذاکرہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے، باقی کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سے کھیل ایسے ہیں کہ جن میں ٹائم اس طریقے سے آدمی کل کرتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا، تاش کی بازی لگی ہوئی ہے، ساری رات گزر گئی، اذان ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رات گزر چکی ہے. یہی حال چیس کا ہے. اسی طریقے سے آپ کی کرکٹ میچ وغیرہ یہ سارے، یہ کیا ہے؟ کوئی حاصل نہیں، لغ یعنی ہمارے پاس بہت فالتو اضافی ٹائم ہے. قرآن کا جو انسان مطلوب ہے اس کے پاس کوئی اضافی ٹائم نہیں، اسے معلوم ہے میں کمرہ امتحان میں ہوں، ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے، اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ لامحدود زندگی میں نکلنے والے ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع کرنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. ایک طرف اللہ پر ایمان کی وہ کیفیت، دوسری طرف آخرت پر ایمان، اسے معلوم ہو کہ میں حالت امتحان میں ہوں ہر دم. یہ اگر نہیں ہے تو پھر انسان بھٹکتا رہے گا دنیا کے انہی معاملات کے اندر، انسان مطلوب کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. سورہ فرقان اس سے اگلا ایک مقام ہے، عباد الرحمن کے اوصاف. یہ تو ہے بندہ مومن کے اوصاف کامیاب ہونے والے. ایک وہ ہیں کہ ان مومن بندوں میں کچھ وہ ہیں جو مقربین بھی ہیں، وہاں بھی فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بھی کسی لغو کام کے پاس سے ان کا گزر بھی ہو اتفاقاً بڑے باعزت طریقے سے گزر جائیں گے، تو اس پہ وقت ضائع نہیں کرتے. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو زکات ادا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر مشہور ہے کہ زکات کی فرضیت جو ہوئی وہ مدنی دور میں جا کر ہوئی، تو یہاں پر ایک ادائیگی زکات، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہاں زکات کے ساتھ لفظ آیا فاعلون، مسلسل زکات نکالتے رہتے ہیں، یعنی اپنے تزکیے کے لیے اپنا مال مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، غریبوں اور محتاجوں کی سرپرستی میں، ان کی ہمدردی میں، ابناء نو کی ہمدردی میں. یہ آ گئی بات حقوق العباد کی. انسان مطلوب کے دونوں گوشے اللہ نے کور کر لیے، حقوق اللہ اس کا بھی پورا لحاظ، اور اس کے اندر جو مرکزی ستون ہے اس حوالے سے نماز، اس کھوٹے سے انسان بدا ہوا ہے بندہ مومن، اور دوسری طرف زکات ادا کرتے رہنا، مال خرچ کرتے رہنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، دوسرے مقامات پر قرآن مجید ہی کہتا ہے جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں. ایک زکات تو وہ ہے نا جو جسے کہتے ہیں صدقات واجبہ، وہ فرض، وہ اگر ادا نہ کرے تو انسان مجرم ہے، گناہگار. ایک اس سے بڑھ کر تزکیے کے لیے، اپنی باطنی صفائی کے لیے، ابناء نو کی ہمدردی کے لیے وہ مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ مطلوب وصف. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اب انسانی کردار کے بعض اہم گوشوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. چنانچہ یہ تین آیات جو آ رہی ہیں، اور یہ اسی طرح ریپیٹ ہوئی ہیں سورہ معارج میں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وہ لوگ کے جو اپنی شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، تھامنے والے ہیں، سیکس ڈسپلن، عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے، ہاں جو جائز ذریعہ اللہ نے رکھا، اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیویاں ہیں، ملک یمین ہیں، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو دین کا حصہ بتایا، نکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے، یہ دین کا حصہ ہے، جسے یہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جسے میری سنت پسند نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن جو ان جائز حدود سے آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، فاولئک هم العادون، وہی ہیں حد سے بڑھنے والے سرکش لوگ. یہ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، سیکس ڈسپلن، عفت اور عصمت کی حفاظت، یہ ایک کردار کا بہت ہی اہم گوشہ ہے جسے قرآن نے نمایاں کیا. وہ مومن جو کامیاب قرار پائیں گے اللہ کے ہاں، ان کے ہاں یہ وصف بڑی اہمیت شد و مد کے ساتھ موجود ہے کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے جس معاشرے میں یہ وصف ختم ہو جائے، یہ قدریں جو ہیں یہ اٹھا دی جائیں، یہ ساری حدود، وہ دنیا میں بھی تباہی سے ہمکنار ہو کر رہتا، وہ ایک گلا سڑا معاشرہ ہے، تعفن زدہ. آج کا مغربی معاشرہ اسی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. آپ دیکھ لیجئے وہاں کا فیملی سسٹم درہم برہم، اقدار ختم. وہ جو ایک گھرانے کے اندر ایک فطری محبت کی فضا ہوتی ہے اور جس کی بنیاد والدین کا احترام سے ہے اور بچوں پر شفقت سے ہے، وہ چیزیں وہاں عنقا ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں. یکسر محروم، مادہ پرستی کے لیے زندگی کو زیادہ انجوائے فل بنانے کے حوالے سے جو انہوں نے ترقی کی، اس کا حاصل اب کیا ہے کہ بچے بھی اس راستے کی رکاوٹ ہیں. آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو انجوائے فل بنانا ہے، بچے تو رکاوٹ ہیں، ان کے لیے آپ کو اپنے آرام ترج دینا پڑتا ہے. لہذا آج وہاں جو کیفیت ہو چکی ہے، جو ایک فطری ماحول اور خوشی اور مسرت ہوتی ہے اس گھر کے اندر جہاں بچے ہیں، والدین ہیں اور ان کی وجہ سے ایک رونق ہے، ایک برکت ہے، یہ سارے جو اعلی اوصاف ہیں اور اللہ کی طرف سے جو آتا ہے اس سے بالکل محروم. خاندانی نظام تباہی کے آخری کنارے پر. اب سب سے بڑی پریشانی انہیں یہ لاحق ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا کم ہے اور مسلمان اس تیزی سے ہمارے ہاں جو ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد معاملہ برعکس ہو جائے گا، میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی. وہ ایک دوسرا اینگل ہے، لیکن یہ کہ سارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب عصمت و عفت وہ اس کی بے قدری ہونے لگے اور اس کی حدود پامال ہونے لگے اور یہ چیز معاشرے کا ایک نارم بن جائے، تو پھر اس انتہا کو انسان پہنچتا ہے. آگے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. یہ انسانی کردار کے دو اور بہت اہم اوصاف ہیں اور انسانی معاملات کے حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہے. وہ لوگ کہ جو اپنے عہد اور امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، ایفاء عہد اور امانت داری. لیکن ان دونوں کا تعلق زیادہ تر انسان کے آپس کے معاملات سے ہے. جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، تمام معاملات ہیں خرید و فروخت کے، مختلف قسم کے، وہ سارا کوئی نہ کوئی عہد ہے بیچ میں. درزی کو آپ نے کپڑا دیا کہ فلاں تاریخ کو سی کر دے دے گا، فرنیچر بنانے والے کو آرڈر کیا کہ فلاں وقت پر وہ کر دے گا، مزدور کے ساتھ آپ کا ایک عہد ہے 8 گھنٹے وہ کام کرے گا اور آپ نے اس کو اجرت دینی ہے. پھر آپس کے عہد معاہدے ہوتے رہے کہ میں یہ کام ضرور کر لوں گا، کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، یا پرسوں تک یہ کام ہو جائے گا. یا پھر امانت ہے، سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے پاس جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں اور جو خاص طور پر جو انہیں وہاں پر اختیارات حاصل ہیں، وہ تو قومی امانت ہے. آج ہمارے یہاں کا تصور یہ ہے کہ سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور فائدہ اٹھانا اپنے اختیارات کا، جائز اور ناجائز، اور کام ڈھیلے کر نہ کرنا. یہ سرکاری ملازمت کا مفہوم. جبکہ امانت زندگی کی ہر گوشے میں، انسانی معاملات آپس میں جو بھی ہوں گے، یا عہد ہوگا یا امانت کا معاملہ. ان دو پر انسان کار بند ہو، ایفاء عہد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عیدت المؤمن کا اخذ الکف، مومن کا ایک بات کا وعدہ کر دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی کلائی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی. کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن ہو اور وعدہ پورا نہ کرے، لیکن آج ہمارے ہاں اس کی بالکل برعکس صورت ہے. کوئی وعدہ پورا کر دے تو آپ کہیں گے بھائی کوئی تو معجزہ ہو گیا. تو یہ بنیادی انسانی اوصاف، اور یہ اوصاف نہ ہو تو وہ تہذیبیں بھی گل سڑ جاتی ہیں. یہ زوال پذیر امتوں کی علامت ہوتی ہے کہ ان میں یہ اعلی انسانی اوصاف ختم ہو جائیں، ان کا فقدان ہو اور افلاس ہو. چنانچہ منافقت کی بھی یہ نشانی آئے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت. اور یہ دو اوصاف وہ ہیں، آپ نے اکثر خطبے میں بھی جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں میں تو وقتاً فوقتاً اس کا اہتمام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے نہ کہے ہوں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے اندر امانت داری کا وس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بے ایمان بے دین، وہ یا کہ دوسرے لفظوں میں کہیں گے جس کے اندر یہ دو اوصاف نہیں ہے وہ بے ایمان اور بے دین ہے. اس لیے کہ دین بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ عہد الگ جس کا ذکر ہے قرآن میں سورہ اعراف میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دی گئی تھی اس حیثیت سے، اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ وہ ہمارا مالک ہے. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ یقیناً تو ہی رب ہے مالک ہے، ہم بندے ہیں. اس بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز کی ہر رکعت میں عہد بھی کرتے ہیں، پروردگار صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، زندگی کے آخری سانس تک تیرے ہی بندے اور غلام بن کر رہیں گے. کر کیا رہے ہیں؟ اس کے بالکل برعکس. دین بھی اصل میں عہد کی پاسداری، اللہ کے ساتھ، جو انسانوں کے ساتھ عہد کی پاسداری نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اللہ ماشاء اللہ. تو وہ مومن کے جو فلاح سے ہم کنار ہوں گے، ان کی سب سے پہلی نشانی نماز، ان کی زندگی کا اہم ترین ستون ہے، اس کی حفاظت اور اس کے اندر خشوع و خضوع. باطنی پورے شخصیت کے جھکاؤ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، لب سے اعراض کرنے والے، اپنا مال مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، خدمت خلق کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اور پھر اپنے اس عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے، اور اس کے بعد امانت اور عہد کی پاسداری، ایفا عہد ہو اور امانت داری ہو، یہ اوصاف. اور آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ کے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت، پابندی، اس کا خیال رکھنا، وقت پر ادا ہو، اور اسی میں پھر یہ ہے کہ با جماعت ادا ہو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. نماز ویسے تو آپ گھر میں بھی پڑھیں گے تو فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن جو مطلوب نماز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد میں پڑھیں، با جماعت پڑھیں، وقت پر ادا ہو، یہ حفاظت ہے. تو یہ دونوں اعتبارات سے اس کا باطنی پہلو بھی یہاں پہ کور کر لیا اور اس کا جو ظاہری پہلو ہے اس کو بھی کور کیا. یہ تو ہے اول و آخر. ہماری محترم فرمایا کرتے تھے یہ وہ کھونٹا ہے جس سے ایک بندہ مومن بندھا ہوا، پانچ وقت اس نے حاضر ہونا اللہ کے ہوں گے، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے نکلو، بار بار نکلو، اور عہد بندگی تازہ کرو. ہم تازہ تو کرتے ہیں لیکن بالکل بے شعوری کی حالت میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. نماز تو ہمارے لیے تھوڑا سا وہ ایک ریلیف بن جاتی ہے کہ صبح سے اب تک کے مسائل جو ہیں ان پر غور و فکر کا موقع مل جاتا ہے، ہم نے تو اسے اس کام کا ذریعہ بنایا، لیکن یہاں تو نماز اور مطلوب ہے. والذین هم فی صلاتهم خاشعون اور والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اب فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ لوگ کے جو وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، هم فیها خالدون، اور رہیں گے انہی میں ہمیشہ. یہ ہے جن کے لیے کامیابی کی ضمانت اللہ نے دی. سورہ معارج میں صرف دو پہلو ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، بالکل یہ مضمون ریپیٹ ہوا، لیکن یہاں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں آغاز ہو رہا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہاں ایک چھوٹا سا پس منظر بھی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے وہ اس کی سرشت میں ہے کمزوری ہے، جی کا کچا ہے، یعنی جب آخرت پر ایمان نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچی گھبرا اٹھا، جزا فضا شروع کر دی. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی خیر پہنچا، دنیا میں کچھ خوشحالی کی کیفیت پیدا ہوئی، فراوانی ہوئی، منوعا، اب اس مال پر خزانے کا سام بن کر بیٹھ گیا، بے توفیقہ ہے، کسی دوسرے کو اس میں سے ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس کی طبیعت کی کمزوری ہے، سوائے اس کے کہ جو صاحب ایمان ہے جن پر حقیقت منکشف ہو گئی ہو کہ دنیا میں تو ہم دار الامتحان میں ہیں، یہ جو ملا ہے یہ بھی آزمائش کے لیے، اور اگر فقر کی حالت ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، ان پر حقیقت کھل جاتی ہے. الا المصلین، ہونا تو چاہیے تھا الا المؤمنین، سوائے اہل ایمان کے، لیکن جو ظاہر بات ہے کہ جو لفظ اللہ نے اختیار کیا وہ اصل ہے، اور اس میں جو حکمت ہے، رمز ہے، وہ کیا ہے؟ سوائے نمازیوں کے، یعنی نمازی، اہل ایمان اور نمازی یہ ایک مترادف الفاظ ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص مومن ہو اور نمازی نہ ہو، مترادف الفاظ، آپ مومن کہہ دیں یا نمازی کہہ دیں، ایک ہی بات. الا المصلین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعی اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمانوں میں سے ہو، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یہاں تک کہ منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ انہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل رکھنا تھا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ، نماز کے لیے نہیں آتے مگر بڑی کسل مندی کے ساتھ، جبرن، دل نہیں لگ رہا. اس نفاق کی بھی بے شمار قسمیں، ایک ابتدائی درجے کا نفاق ہے، اور یہ اس کی علامتوں میں سے ہے کہ نماز کے لیے بڑی کسل مندی سے آ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ، ایمان کو نفاق کا گھن لگ گیا ہے. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اہل ایمان کی جگہ مصلی کا لفظ آیا، یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان جو اصل فرق ہے پہچان، وہ نماز سے. دوسرا یہاں پر جو والذین هم عن اللغو معرضون کے الفاظ آئے، اس کی جگہ سورہ معارج میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کے جو عذاب اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خوف ہے کہ میری کسی غلط حرکت سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں کسی غلط عمل کی وجہ سے میرے تمام نیک اعمال حبط نہ ہو جائے، عکارت نہ ہو جائے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، کہیں آئندہ جو ہے وہ شیطان مجھے پٹری سے نہ اتار دے، خوف لگا رہتا ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، اور یقیناً ان کے رب کا عذاب وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص تو جنت میں نہیں جا سکتا، فلاں شخص تو لازمن جہنم میں جائے گا، یہ کہتے ہوئے بھی محتاط ہونا چاہیے. کیا خبر کہ اسے اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور تم سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو جائے جو تمہیں جہنم میں پہنچا دے. تو یہ کیفیت ہے کہ ایک طرف وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حقوق اللہ میں بھی کمی نہ ہو، حقوق العباد میں بھی کمی نہ ہو، تب بھی ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مامون، اور یہاں پر جو الفاظ آئے تھے والذین هم، لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اس کے مقابلے میں وہاں پر الفاظ ہیں، قرآن کا ایک مقام دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، اس کی بڑی خوبصورت مثال کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ لوگ کہ جن کے اموال میں ایک حق معین ہے، سائلین کے لیے، محرومین کے لیے، یعنی وہ سائلین اور محرومین کے لیے اپنے مال میں سے مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ کا زکات ادا کر دینا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی جگہ بہت بڑا ثواب بھی ہے، لیکن وہ نہ کرنے پر بہت بڑا عذاب بھی، گناہ ہے، لیکن مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نکالتے رہو، فرض کرتے رہو، یہ وہ مقام ہے، اس سے اوپر پھر وہ درجہ آتا ہے. وعباد الرحمن، یعنی یہ تو بنیادی اوصاف ہے تعمیر سیرت، تعمیر کردار کے حوالے سے، مفلحین کے، جنت کے وارث ہونے کے حوالے سے، لیکن اب کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے اوپر کے مقام پر ہیں، اور وہ عباد الرحمن کا درجہ ہے، رحمان کے خاص بندے، مقربین، ان کا ذکر ہے سورہ فرقان میں. اب اس وقت موقع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، اور وہاں پر جو ایک بندہ مومن کی پوری طریقے سے دلاویز شخصیت، میچور، پختہ کار، جو ان بنیادوں پر جن کی تعمیر سیرت ہوئی ہے اور وہ اللہ سے لو لگانے والے ہیں اور دین پر عمل کرنے والے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ایک شخصیت پروان چڑھتی ہے، پورے برگ و بار لاتی ہے، تو سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین میں چلتے ہیں بڑے ہی آہستگی کے ساتھ. مراد کیا ہے؟ عاجزی ہے، طبیعت کے اندر تواضع ہے، کبر، تکبر اور گھمنڈ کا شائبہ تک نہ ہو، ان کی چال بتا رہی ہے، چال ڈھال بتا رہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اب یہ ایک میچور شخصیت ہے، پختہ کار، دلاویز شخصیت، اور یہ دوسروں سے الجھتے نہیں ہیں، ان کے اندر متانت ہے، شائستگی ہے. اگر جاہل لوگ ان سے الجھیں تو سلام کہہ کر بڑی خوبصورتی سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ اب ایک اور اونچا ایک مقام آ رہا ہے. یہاں پر نماز کی پابندی اور اس کے اندر خشوع و خضوع کا ذکر تھا، وہاں اس سے آگے بڑھ کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کا ایک قابل ذکر حصہ ان کا اللہ کے حضور سجدہ و قیام میں گزرتا ہے. یہ راتوں کو اٹھنے والے شب بیدار لوگ، یہ اونچا، اس سے اونچا مقام. چنانچہ اس کے بعد جب مدنی صورتیں ہیں، اب اس نے ایک اضافہ ہوا ایک اور ڈائمنشن کا، رب سے جو محبت اور تعلق اور وفاداری کا ان کا معاملہ ہے، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ انشاءاللہ کچھ مقام ہیں جن کا مطالعہ ہم آئندہ کریں گے، اور اس میں سورہ انفال کے ابتدائی آیات اور آخری جو آیات ہیں وہ بڑی عجیب ہیں کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ، ایک باطنی اور ایک ظاہری، ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے پکے مومن، حقیقی مومن. یہ وہ مقام ہے جو ہمارے سامنے رہنے چاہیے، قرآن کا انسان مطلوب. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ ہوگی. اس وقت تو ہمیں اپنی اس قوم کا المیہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ مطلوبہ اور صاف ہے، اور ایک ہماری قوم کی اس وقت کی مجموعی حالت ہے. اور وہ کریم جو ہمارے سروں پر آئی ہے، اس میں جو ٹاپ پر وہ شخص ہے جسے وعدوں کے کوئی لحاظ ہی سرے سے نہیں ہے. وعدہ کیا شے ہوتی ہے؟ حالانکہ تمام بین الانسانی معاملات ہیں ہی وعدے پر، اگر اس کا اعتبار اٹھ گیا تو آپ کی کسی بات کا کوئی اعتبار بالکل بیس دس. یہ ہماری پوری قومی اس وقت جو کردار ہے، اس کی کریم ہے، اس کا ایک سب سے بڑا اظہار ہو رہا ہے. پھر جو لوگ پہنچے ہوئے وہ جعلی ڈگریاں اور جھوٹ اور سب کچھ، شرم سے نگاہیں جو ہیں وہ زمین میں گڑتی ہیں. یہ حال ہے اس وقت. وہ مسلمان قوم جس نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا تھا اسلام کی خاطر، آج کردار کے زوال کے اعتبار سے پسترین مقام. منافقت کی ساری نشانیاں بتمام کمال موجود. یہ المیہ ہے. اور پھر بھی دعوے دار کیا ہیں؟ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلم ہیں. ذرا قریب کے پوچھئے، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، وہ وراثت میں ہمیں ملنے والی ہے. یہاں بھی وہی لفظ آیا تھا سورہ مومنون میں، اولئک هم الوارثون، کون ہیں وارث؟ یہ لوگ ہیں جن میں یہ اوصاف. یہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح معنوں میں بندہ مومن بننے کی توفیق عطا کرے، اور دین کے جو عملی تقاضے ہیں ان پر پورا اترنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.